ہو گئے، کہتے ہیں یہ بڑے نیتا ہیں ان کے سامنے تو ایسی بات کر رہے ہیں، کیسے کہا گئے؟ ہم نے کہا بھائی ہر بات کہنی ہے تو اگر اللہ آپ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ شری گرو جی کی مسجد بنائیں، اس کے ارد گرد بھی مسجد نہ بنائیں، ورنہ اس قبر کی اور ہی اہمیت بڑھ جائے گی، کیونکہ جمعرات کے دن خاص طور پر لوگ آتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، وہاں باقاعدہ ان سے استغاثہ یا اپنی حاجات طلب کرتے ہیں. ہم نے دیکھا لتیاں اور چھکڑے بنے ہوئے ہیں ان کی کھڑکی میں اور سبز چادر چڑھی ہوئی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس سے، حالانکہ ان کو وہ چاہتے تھے کہ مسجد بنے، اس کی سہولیت رکھیں، اس کے کنارے وہ بنا دیے تھے، کیا نام ہے، مسافروں کے رہنے کے لیے مسافر خانہ، پانی وغیرہ کا اچھا انتظام، کمرے بنا دیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے توحید کا مکلف کیا ہے. توحید میں جہاں شرک کا شائبہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود برداشت نہیں کیا. اپنے بارے میں جب کسی نے کہا ماشاء اللہ اسید، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہی ہوگا، تو آپ نے کہا جعلتنی للہ ندن. ہونا یہ چاہیے کہ ہم توحید کے بارے میں نرم نہ ہوں. توحید کے بارے میں نرمی برتیں گے تو یقیناً تمام اعمال میں بھی برکتی ہوگی. اگر توحید ہمارا خالص رہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال میں بھی برکت دے گا.
جیسے بھائی کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟
سوال ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ یہ تصور میں اپنے رکھیں کہ پیارے رسول آپ حضرت عائشہ کے کمرے میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور کمرہ بہت ہی چھوٹا تھا. چھوٹا اس قدر تھا کہ حضرت عائشہ سوئی رہتی تھی، یعنی اگر تصور کر لیجئے کچھ اور سامان رکھا ہو، سونے کی جگہ جو تھی اسی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی رہتی تھی، آپ قیام لمبا کرتے تھے، قیام کے بعد رکوع لمبا کرتے تھے، پھر جب آپ سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ میرے ہاتھ میں اشارہ کر دیتے، میں پیر کو سمیٹ لیتی تھی، تو میرے پیر کی جگہ پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے. یہ تصور آپ کریں کہ آپ کا اجر مبارکہ بہت ہی چھوٹا تھا، اسی میں آپ کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد پھر صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، تو یہی روایت پیش کی گئی کہ جہاں نبی دفن اللہ تعالیٰ کرنا ان کو مقصود ہوتا ہے وہیں ان کی موت آتی ہے، تو آپ کا بستر ہٹایا گیا اور وہیں جہاں آپ کو سال فرمائے تھے، وفات فرمائے تھے، آپ کی قبر کو دی گئی. جنازے کی نماز کے لیے لوگ جیسا کہ روایت میں کان و ید خلون ارسالن، چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر کے لوگ گھستے، کیونکہ کمرہ بھی چھوٹا تھا. اب اس میں کون امام بنتا تھا اور کیسے، اس میں بہت سی باتیں کہتے ہیں لوگ، یقیناً امام کے ساتھ جماعت کر کے لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن یہ کان انداز سے خلون ارسالن، یہ نہیں افرادن، یہ پر کا پر بھی کا سمجھیں، اکیلے اکیلے نہیں پڑھا ہے، بلکہ اکٹھا جماعت، چھوٹی جماعت بنا کے گھستے تھے اور نماز پڑھ کے نکلتے تھے، دوسرے داخل ہوتے، تیسرے داخل ہوتے، الگ الگ سب نے نماز نہیں پڑھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب نے الگ الگ نماز پڑھی ہے، اور یا تو ایک امام رہے ہوں گے انہوں نے پڑھایا ہوگا سب کو، نہیں، کمرے میں گھستے تھے جو بھی امام ہو گیا ایک ان میں سے امام ہو جاتے، باقی پڑھ لیتے، دوسری جماعت گھستی، تیسری جماعت گھستی، اس طرح کر کے آپ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی. وعن عامر بن ربیعة رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مظعون وآتى القبر فحث علیہ ثلاث حثیات. یہ وہو قائم رواہ الدارقطنی. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی اور قبر کے پاس آئے، اور پھر اس کے بعد تین ہتھیلی بھر کے تین مرتبہ آپ نے ان کی قبر پر مٹی ڈالا. یہ بھی ایک سنت ہے. اس روایت کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ دوسری روایت ہے، دوسری روایت سے، دوسرے طریقے سے یہ روایت ثابت ہے. اس وجہ سے یہ سنت ہے کہ آدمی کی قبر کے اوپر تین مرتبہ یا ہتھیلی، دونوں ہتھیلی، ہسا ہسا ہسوں کے معنی کہتے ہیں ہتھیلی بھر کر کے، دونوں ہتھیلیاں بھر کر کے آپ نے تین مرتبہ ان کے قبر پر مٹی ڈالی.
پڑا بھی جاتا
اس میں ایک روایت آتی ہے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارتن اخرى. یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ پڑھنا آپ کا اس وقت کی منہا خلقناکم، مٹی ڈالتے ہوئے آپ نے کہا کہ کسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں ہم واپس کریں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے. یہ روایت، اس کا پڑھنا پیارے رسول سے ثابت نہیں ہے. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے وقف علیہ ان کے قبر پر آپ کھڑے ہوتے. وقال اور کہتے آپ فرماتے استغفروا لأخیکم التثبیت فإنه الآن یسر. اپنے اس بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ ابھی ابھی ان سے سوال کیا جائے گا. وہی تین سوال جو مشہور ہیں معروف ہیں حدیث میں اس کا ذکر ہے. من ربک تمہارا رب کون ہے, ما دینک من نبیک تمہارا دین کیا ہے, تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو یہ تین سوال کیے جائیں گے. استغفروا لأخیکم ان سے ان کے لیے مغفرت کی توفیق مغفرت کی دعا کرو اور ثابت رہنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اس کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ اللہ مثبت ہو بالقول الثابت. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے, یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دفن کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے دیر تک دعا کی. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہوئی کہ میں خود یہ میت میں خود ہوتا میرے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. اس وجہ سے آدمی کا یہ آخری موقع رہتا ہے آدمی کے ساتھ کچھ احسان کر لینے کا. لوگوں کو چاہیے کہ جنازے کی نماز پڑھیں, اس میں خود ان کو اجر ملے گا, پھر جنازے کے ساتھ جا کر کے جنازے کو دفن کرنے کے تک ساتھ آئیں. کم سے کم ان اتنی مدت میں تو دل پر بہت سے ایسے خیالات گزریں گے. آدمی کتنا بھی سخت دل ہو قبر کی زیارت کر کے اور قبر میں اتارتے ہوئے قبر کھدی ہوئے دیکھ کر کے بہرحال اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور اللہ کی طرف رغبت پیدا ہوگی. اس مقصد کے لیے پھر اپنے بھائی کے فائدہ پہنچانے کے لیے اب وہ دعاؤں کا بہت کچھ محتاج ہو گیا. زیادہ سے زیادہ جا کر کے قبروں میں پھر قبر کے پاس دعا بھی کرنی چاہیے. روایت میں آیا ہے جنازے کے بارے میں کہ جس شخص کے اوپر صحیح روایت میں چار آدمیوں نے جنازے کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس کے بارے میں قبول کریں گے, یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بخش دیں گے. تو جنازے میں بھی نماز پڑھنے کی اسی وجہ سے زیادہ فضیلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلی اللہ علیہ جنازۃ فلح خیرات, جنازے میں پر کسی نے جو ایک نماز پڑھی اس کا ایک خیرات اجر ملے گا. ومن شیعہ ومن تبعہ حتی تدفن, دفن ہونے تک وہاں تک گئے اور دفن کر دیا گیا وہاں تک جانے پر اس کو دوسرا قیرات کا اجر ملے گا, یعنی گویا دو قیرات کا اجر ملے گا. قیل یا رسول عمل قیرات, اے اللہ کے رسول قیرات کی مقدار کیا ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا مثل کل قیرات مثل جبل احد, احد پہاڑ کے برابر ایک قیرات, یعنی گویا دو احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا آدمی کو. کتنی بڑی کتنی چھوٹی چیز ہے, تھوڑا سا وقت نکال کر کے آدمی بہت کچھ اجر لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بہانے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں بخشنے کے, لیکن یہ انسان ہے یقیناً جس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جہول بھی ہے ظالم بھی ہے. یا بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں پہچان کا جنازہ نہ ہو تو اس کے قریب تک نہیں جاتے, یہ بھی چیز ہے. علماء اور اصلاح میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اجر لینے کے لیے جا کر کے اچھے اچھے علماء کا ذکر آتا ہے کہ جاتے تھے اور میت کو غسل دیتے تھے تاکہ ان کا دل نرم رہے اور اجر بھی ملے, اور لوگ جنازے پہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوتے تھے اور ڈھونڈا کرتے تھے ایسے موقع. اس وجہ سے بہرحال خاص طور پہ مکے میں یہ موقع بہت کچھ ملتا ہے, بالخصوص چھٹی کے دنوں میں جمعرات کو. جی
اس کا میت کو لے جاتے ہوئے آواز دیتے ہیں ساتھ ساتھ کلمہ شہادت کلمہ شہادت, یہ کیا ہے؟
ہاں یہ چیز بھی سنت کے خلاف ہے جو آوازیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں واحد اللہ یا یہ کہ کلمہ شہادت پڑھو اور کچھ, کیونکہ ہمیں وہ چیز کرنی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی ہے. پیارے رسول کے زمانے میں جنازہ اٹھایا جاتا تھا, آپ بھی ساتھ چلے, لیکن اس قسم کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ آپ نے پاس ذکر یا اس طرح کی آواز کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی تلقین کرنے کا دیا ہو. اس وجہ سے عام ذکر اذکار کرتے ہوئے ہر شخص ان کو اٹھاتا جائے یا ان کے لیے دعا کرے, میت کے لیے دعا کرتا ہوا جائے. لیکن یہ واحد اللہ جو واحد اللہ کہتے ہیں اسی وقت لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں لوگ. ہونا یہ چاہیے اذکر اللہ ذکرم کے دیرا, چلتے پھرتے ہر وقت کرتے رہیے, ان کو اٹھائے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے اور ذکر کیجیے. لیکن یہ تلقین یا اس طرح کی آواز بلند کرنا کہ اللہ کی توحید کرو لا الہ الا اللہ کہو, یہ چیز بدعت میں علماء نے شمار کیا, کیونکہ جو چیز آپ کہیں گے کہ اس میں کیا قباحت ہے کیا خرابی ہے، جو چیز کا رسول کے زمانے میں نہیں رہی اس میں ایک نئی چیز نکالنے سے دین میں بہت کچھ چیزیں اس طرح داخل ہو کر کے دین کا جز بن جائیں گی، اس کے خلاف کریں گے آپ یا کہیں گے تو کہیں گے کہ دین کو یہ مٹانا چاہتے ہیں، وہی چیز جو بدعت ہے اس کو دین سمجھنے لگتے ہیں. اور بدعت کی شومی یا بدعت کی بدبختی یہ ہے کہ اس کے بدلے ایک سنت اٹھ جاتی ہے.
پاکستان انڈیا میں جب دفنا کے آتے ہیں تو جب کوئی آدمی آتا ہے تو کہتے ہیں فاتحہ، یہ کیا جائے؟
یہ فاتحہ کا لفظ آپ خود سوچیں کہ فاتحہ کی کیا مناسبت ہے. یہاں کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، میت کے قبر پر فاتحہ خوانی، یا گھر میں بیٹھ کر کے فاتحہ خوانی. فاتحہ کا مطلب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فاتحہ پڑھا ہے کہیں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ قبر مبارک پر گئے وہاں آپ نے لوگوں سے بھی کہا کہ ان کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرو، نہ کہ آپ نے کہا کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو یا سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین کی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. مرتے وقت یا دفن کرتے وقت یا دفن کرنے کے وقت جا کر کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چیخ کر کے، وہاں ہم نے خود سنا یہاں مکے میں، یا ایتھ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آیت پڑھتے ہیں. ان سب آیتوں کا پڑھنا، یہ اگرچہ قرآن کی آیت ہے لیکن چونکہ ایسا موقع مال ہے جہاں پیارے رسول نے اس کو نہیں پڑھا ہے تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ کلام پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، نہیں، پیارے رسول نے خود ایسی جگہوں پر جہاں جائز نہیں ہے خود منع کیا کلام پاک پڑھنے سے. صحیح روایت میں ہے انی نہیتو ان اقرا القرآن را کانا مساجدا، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے. کون منع کرنے والا ہے؟ اللہ رسول کو، اللہ کے علاوہ کون منع کرنے والا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے آپ جو کچھ کہتے بولتے تھے، ما ینتقون الا ہوا، اپنی طرف سے نہیں. تو پیارے رسول فرماتے ہیں انی نہی، تو مجھے منع کیا گیا ان اقرا القرآن، کی قرآن پڑھوں رکوع یا سجدے کی حالت میں. قرآن پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟ کوئی کہے کہ قرآن ہی ہے تو سجدے میں پڑھے یا رکوع میں پڑھے یا قیام میں پڑھے یا لیٹے پڑھے، نہیں. بعض جگہیں ایسی ہیں جس میں پیارے رسول نے کچھ اور ذکر کا کی مشروعیت فرمائی، اس کو چھوڑ آپ دوسرا ذکر کرنے لگیں گے اپنی طرف سے، یا یہ کہ قرآن ہی پڑھ لیں. جو افضل کلام اللہ ہے، افضل کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود اس کو پیارے رسول نے منع کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اسی طرح کی چیزیں یہاں بھی آتی ہیں کہ جو پیارے رسول نے جو چیز مشروع کی ہے اس کو کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر کے فاتحہ کا لفظ استعمال کیا. اور یہ خاص انہی لوگوں کا کی ایجاد ہے جو لوگ قبر کے ساتھ غلط عقیدہ رکھتے ہیں. حقیقت میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے فاتحہ کا کیوں اختیار کیا. اسی طرح کھانا وغیرہ ان کے نام کا پکاتے ہیں تو پہلے فاتحہ ہوگا پھر لوگ کھائیں گے، پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ زندگی بھر ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو.
جی
زندہ آدمی کا طواف جائز
نہیں؟ زندہ آدمی کا طواف جائز نہیں. طواف کسی کے لیے جائز نہیں، زندہ ہو یا مردہ ہو. طواف جس طرح نماز آپ کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح طواف بھی نہیں کر سکتے. البتہ طواف اور صحیح والا عمرہ جو ہوتا ہے وہ عمرہ کسی مردے کے لیے آپ کریں.
قبر کے پاس قرآن پڑھتے ہیں؟
قبر کے پاس قرآن جو پڑھتے ہیں وہی بات آئی کہ جیسے ایک آدمی اتباع سنت کی روشنی آنکھ سے جب دیکھے گا، اتباع سنت کی روشنی سے جب دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اچھا ڈھونڈو کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک پڑھوایا ہے، آپ نے خود پڑھا ہے کسی قبر پر. جب ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کو. اس کا مطلب یہ چیز مشروع نہیں ہے. لو اگر مشروع ہوتی یہ چیز تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کرتے. ایک تھے حافظ فتحی رحمۃ اللہ علیہ، یہیں تھے لوگ جانتے ہیں حافظ فتحی. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ وہاں ایک اسکول میں تھے پہلے، یہاں ایک خاص طور پر بریلوی عقیدے کا اسکول تھا. کہتے ہیں کہ لوگ لے جاتے تھے ہم لوگوں کو کرائے پر، باقاعدہ مول بھاؤ کر کے لے جاتے تھے، اور قبر پر 3 دن تک ہم لوگ قبر پر پڑھتے تھے رات دن. وہاں کھانا پہنچاتے، سب کچھ ہوتا، تھک جاتے تو گالی دیتے اس کو. ایسے ہی انہوں نے کہا گا، جب تھک جاتے ہم لوگ تو اس کو گالی دیتے تھے مردہ کو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں ہیں، کرتے ہیں لوگ ایسا، قبر پر رات دن بیٹھا دیتے ہیں، باری لگا دیتے ہیں، سونے کے علاوہ جتنا ٹائم ہو اسی پر گزارے، اور باقاعدہ ان کے لیے کھانے پینے کا وہیں انتظام کرتے ہیں. تو یہ چیز بہرحال شرعی نہیں ہے.
قصر پڑے گا.
دیکھیے اگر آپ میرا مشورہ مانتے ہیں تو میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل کرتا ہوں جس کو احتیاطی فتویٰ کہا جائے گا. یعنی یہ کہ جو شخص چار دن سے زیادہ کہیں رہنے کا اقامت کا ارادہ رکھتے تو پہلے ہی دن سے وہ نماز پوری پڑھے اور پہلے ہی دن سے روزہ رکھے, اور اگر چار دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو وہ اکیلے نماز پڑھے گا یا مسافرین کی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو قصر پڑھے. یہ ہے احتیاطی فتویٰ. لیکن اگر کوئی شخص بیس نہیں ایک مہینہ تک بھی قصر پڑھتا ہے تو وہ بھی علماء کے اقوال میں جائز کہا گیا. اس کو صرف 19 دن یا 17 دن کی قید جو بعض مذاہب میں لگائی گئی ہے وہ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ پیارے رسول اتنے دن تک تھے آپ قصر کرتے رہے, لیکن پھر اس کے بعد اگر کوئی رہ رہا ہے تو پیارے رسول کہ اس قول سے یا اس فعل سے تعین نہیں ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ رہے تو پوری پڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پھنس گئے, کہیں سے برف باری ہو رہی تھی, راستہ بند تھا, 6 مہینے تک قصر کرتے رہے. 6 مہینے تک قصر کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قصر اور سفر کے احکام کو علماء نے اس میں اختلاف بہت کچھ ہے. کوئی کہتا ہے کہ 4 مہینے 10 مہینے جب تک سفر کا نام اس کو دیا جائے گا اس کی اس رہائش کو تو وہاں قصر کی اجازت ہے, 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جب بھی جتنا بھی. لیکن احتیاطی فتویٰ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کہیں بھی 4 دن سے زیادہ اقامت کا ارادہ رکھے تو وہ پوری نماز پڑھے اور روزے بھی رکھے, فطر نہ کرے, روزہ نہ توڑے. یہ ہے امام کے پیچھے جب آپ پڑھیں گے, امام کے پیچھے کبھی بھی پڑھیں گے, مقیم امام ہے تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. یہ نہ کرنا ہے کہ آپ 2 رکعت ظہر پڑھا رہے ہیں, 4 رکعت 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں پھر ان کے ساتھ سلام کریں. ایسا بھی بعض لوگوں نے کہا, اس قول کو ضعیف کہا گیا, شاذ کا ابن حزم وغیرہ نے کہا.
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں قبر کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کا قائل نہیں تھا, لیکن جب سے میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی کہ دفنانے کے بعد قبر کے سرحانے سورت بقرہ کا آغاز پڑھو اور جا کر کیا ہے پاؤں کی طرف سورت بقرہ کا آخر پڑھو, اس کے بعد پھر میں نے وہ پہلے حکم سے رجوع کر دیا اور میں قرآن پاک کو قبر کے اوپر جا کر پڑھنے کا قائل.
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت احمد امام احمد نے پڑھنے کا حکم دیا؟ یہاں دو بات ہوئی. آپ اگر بتا دیں ہمیں تو ہم بھی انشاءاللہ رجوع کر لیں گے کہ امام احمد نے کہاں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ امام آپ نے جو کہا کہ امام احمد نے اپنے اس رجوع کی بنا رکھی ہے ایک حدیث پر جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے فعل سے ثابت ہے, وہ بھی آپ بتائیں کہ کون سی حدیث ہے.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث موتا امام مالک میں ثابت ہے اور اس پر ہمارے علماء دیوبند کا الحمدللہ عمل بھی ہندوستان میں پاکستان میں.
وہی تو کہتے ہیں ہم کہ آپ امام احمد بن حنبل کا یہ قول بتائیں کہ کہاں ہے, اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول. ایک چیز آپ یقین رکھیں کہ اقوال بہت کچھ پیارے رسول کے اوپر بھی جھوٹ باندھے گئے ہیں, اس میں ضعیف بھی اقوال ہیں. ہر قول صحیح نہیں ہوتا ہے.
امام مالک کی حدیث ہے,
حدیث نہیں اس کو کہیں آپ, اس کو مرسل زہری کہیں یا جو کچھ کہیں. اگر یہ اچھا آپ ایسا کریں کہ کل
صحابہ کا قول اور پھر جا کر کیا ہے یہ حدیث ہے.
حدیث ہے لیکن آپ اس کو صحابی سے ثابت ہونا چاہیے نا.
جب موتا امام مالک جو امام صحابی سے فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موتا امام مالک ہے, موتا امام مالک, ہاں بخاری آ گئی تو موتا امام مالک سے بخاری.
آپ موتا کے بارے میں خود یہ کہتے ہیں, موتا تو مطلب کسی دوسرے مذہب کے ہیں, مالکی لوگ خود کہتے ہیں کہ موتا میں ایسی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں اور ان کو صحیح سند سے نہیں مل سکی. صاحب وہ مالکیہ خود کہتے ہیں. علماء دیوبند کا کسی کا عمل ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہم تو الحمدللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے رسول و صحابہ کرام کا عمل کیا رہا ہے. اگر کسی ایک صحابی کا عمل ثابت ہے دوسرے صحابہ اس کے خلاف ہیں تو اصولی طور پر علماء دیوبند ہو یا کوئی ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ عمل کے قابل نہیں ہے. اگر اختلاف ہے, اگر صحابہ میں کوئی بات پھیلی وہ بات تمام صحابہ اس سے متفق رہے ہیں تو کسی کو اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے.
حدیث کی اصطلاح ہے کہ مثبت جا کر کیا ہوتی ہے, وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے بنسبت نافی کے. جب
یہ آپ فلسفہ یہ سب فلسفہ تو بیان کیا جاتا ہے لیکن پہلے اس بات ہونا چاہیے نا. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ پیارے رسول کے پاس کی طرف منسوب کر کے بہت سی احادیث لگائی گئیں جس کو مانتے ہیں کہ نہیں. آپ سنتے رہیں ذرا سا, تو وہ چیز جو مثبت ہو کوئی جیسے روایت ہے آپ سن لیں تھوڑا سا. آپ تو بول گئے نا, آپ سنیے. جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، یہاں پر کھڑے رہنے دیجیے، پیارے رسول کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی تو میرے اوپر ظلم کیا، یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا. آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ حدیث مثبت ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کا تحقیقی کا قول ہمارے علماء دیوبند کا کیا ہے بتائیے. اس کو صحیح نہیں، صحیح کہتے ہیں ضعیف کہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسجد
ہمارے علماء فرما دیں حدیث ضعیف ہے، مستدرک یہ حدیث دار قطنی کی ہے لیکن سند کی لحاظ سے، جبکہ موتا امام مالک علی عبداللہ ابن عمر کی حدیث یہ بالکل صحیح ہے.
آپ اس کو صحیح اگر
وہ
تو سمجھ میں بات آپ کی آ رہی ہے، میرے بھی آ رہی ہے کہ اصح الکتب ہے، لیکن اس میں تمام احادیث کو خود مالکیہ نے کہا ہے کہ ابن عبد البر سے بڑھ کر کے کوئی بڑا عالم نہیں ہے مالکیہ کا. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو موصول طریقے سے، یعنی یہ کہ ایک دوسرے سے ہر ایک نے سنا ہو، اس طریقے سے ثابت نہیں ہے، اور خود بہت سے اقوال کو انہوں نے کوشش کی ہے اس کے اصل ڈھونڈنے کی، نہیں ملی ان کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اگر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ثابت بھی ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ کہتے تھے کہ آنکھ بھی جب دھوتے تھے تو آنکھ کے اندر کا پپوٹا دھوتے تھے، ذکر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے تھے. تمام صحابہ اس کے مخالف. انصاف کی بات یہ ہے کہ ایک صحابی ایک طرف اور ہزاروں صحابی کی بات ایک طرف، انصاف کیا چاہتا ہے؟ بس
کسی صحابی سے روایت ہے کہ
مثبت اور نافی والی بات یہاں نہ لگائیے آپ، یعنی عقل ہماری یہی قبول کرتی ہے کہ جہاں 10 صحابی ہوں ایک صحابی کے مخالف ہوں ان کی بات لی جائے.
مخالف تو تب ہوا کرتی ہے بات کہ جب کوئی جا کر نفی میں بات کر لے، لیکن یہاں
تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء دیوبند جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کیجیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ چیز جب پیارے رسول کی سنت سے ثابت نہیں، دوسرے صحابہ اس کے خلاف ہیں، وہ چیز مشروع نہیں ہوئی.
تمام صحابہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتباع سنت میں سب سے آگے تھے.
آگے
جب وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے ایک جواز ہے.
آپ انشاءاللہ دیکھیے اس چیز انصاف کی آپ کیجئے، پورے صحابہ کو ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف نہیں، ایسا نہ کیجئے. پوری اس دنیا ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف نہیں، جس طرف صحابی اکثر جو کام کیے ہیں اسی کو علماء نے اصل بنایا ہے، خاص طور پہ جب مخالفت ہوئی ہو، اور مخالفت نہ ہوئی ہو تو کسی بھی ایک صحابی کی بات مل جائے اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے.
صحابہ نے انکار بھی تو نہیں کیا ہے، مطلب یہ ہے
انکار نہیں کیا، کیا ہے
ثابت ہے انکار
نہیں کیا ہے کہ نہیں.
مست کی وضاحت ہے کہ قرآن قبر پر مت پڑھو، انکار تو ثابت نہیں ہے.
انکار ثابت ہے. آپ عبداللہ ابن مسعود جو فقہ حنفی کے خاص طور پہ بونے والے ہیں اور علقمہ اس کو پانی دینے والے، عمران نقی کاٹنے والے، آپ خود اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول دیکھیں اس بار میں. آپ میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب پڑھیں آپ انشاءاللہ. یہ جو ہے سارم المبکی سرت علی سبکی یہ کتاب لکھی ہے، اور امام سبکی ایک شافعی عالم جن کو ہمارے علماء دیوبند نے اس کو پہلے انڈیا میں چھاپا ہے، شفا السقام زیارت خیر الانام، اس میں تمام اس قسم کی روایتیں انہوں نے بھری ہیں. پھر انہوں نے آ کر کے ان کی احادیث کی تحقیق کی، جس سے تم استدلال کرتے ہو روایتیں صحیح نہیں ہیں، تو اس کو پڑھا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آ کر کے دیکھا جائے کہ اگر واقعی صحیح ہے تو ہم بھی قبول کرنے کے تیار ہیں، اگر نہیں ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم جھوٹے حدیث اور حدیث کے پڑھنے کی دعوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ پڑھ کر کے آئیں، ہم بھی پڑھ کر کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بھی بات کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، حالانکہ علماء دیوبند بھی بہت سے ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں ان سب چیزوں کا، سب کو اس سب کی طرح منسوخ کیا ہے، یہ چیز غلط ہے. اس میں کئی لوگ نکلے ہیں، دو بازو نکلا، ایک تو جو اپنے کو کہتے ہیں حنفی اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے دور رہ کر کے اپنے کو بریلوی عقیدے سے منسلک رکھتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ ہوئی تو اپنے کو حنفی ہی کہتے ہیں نا، اس قسم کے لوگ کہے ہوں گے. لیکن اگر کہتا ہے کوئی بھی عالم کہے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہوں، نواب صدیق حسن خاں ہوں، ہم کسی کے تابع تو نہیں ہیں. ہم لوگوں کو تو تابع ہونا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا.
ایک سوال ہے
جی،
اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھائے. دو سوال تھے، ایک تو ہم جو رفدین کرتے ہیں یہ ہماری کی کہتے ہیں، اس کا کہاں تک درست ہے؟ دوسرا یہ رسول صلی
اللہ علیہ وسلم، ایک لین رفدین کہاں تک درست ہے؟ پیارے رسول، اس کو دو ٹوک میں میں، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ دو قضیہ ہے، اس میں آپ شکل اول سے نتیجہ نکالا، شاید آپ نے پڑھا ہو شکل اول شکل ثانی منطق کا ایک بار، پیر رسول نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، پیر جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح مجھے نماز تم اپنی نمازیں پڑھو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو صحیح طریق سے ثابت ہے، وائل بن حجر کی روایت، بخاری شریف کی روایت، سہل بن سعد کی، اور اسی طرح حضرت یہاں ہاتھ باندھنے کی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی صحیح روایت بخاری میں ہے، رفع یدین واضح طور پر ثابت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا کبر للصلاۃ ثم اذا رکع ثم اذا رفع رأسہ من الرکوع، واضح طور پر ہے. اب اس کو میں آپ کا ازالہ شک اس معنی میں بھی کر دینا چاہتا ہوں، یہ صحیح روایت ہے. دوسری روایت جس کو اختیار کیا ہے اہل کوفہ میں، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سفیان ثوری بھی ان سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہیں کہا کہ میں نے پیارے رسول کو نہ کرتے ہوئے دیکھا، یا پیارے رسول نہیں کرتے تھے، وہ نہیں اٹھاتے تھے، ان سے لیا لوگوں نے تو وہ نہیں اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں کیونکہ انہوں نے پیارے رسول سے دیکھا، پیارے رسول کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا. میں مان لیتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود اس میں اجتہاد نہیں کیے ہیں، لیکن دین یا نماز کی چیزیں آہستہ آہستہ مکمل ہوئی ہیں. شروع میں نہ دیکھا ہوتا تو عبداللہ بن مسعود نے، یا ان کا اجتہاد رہا ہو. ایک جگہ واضح طور پر بیان کر رہے ہیں صحابی کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایسا کیا. اب ہم دین اور ایمان اور تمام دیانتداری کا حوالہ دے کر کے کسی سے پوچھیں گے کہ کیا پیارے رسول ہمارے مقتدا ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ پیارے رسول کی بات کئی لوگوں نے یہ نقل کی ہے اور ایک طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فعل ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سر آنکھوں پر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے انفرادی طور پر کی ہے جو صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے. نسائی اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے یعنی یہ گویا حضرت عبداللہ بن مسعود کا فعل ہے، ادھر پیارے رسول کا فعل. تو ہماری عقل یہی مانتی ہے چھوٹی عقل کی پیارے رسول کی بات مانی جائے جہاں ٹکراؤ ہو کسی دنیا کی بات سے، حضرت صحابی ہوں یا کوئی بھی ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نسائی کی روایت ہے، باب التطبیق، انہوں نے ایک کتاب لکھی تطبیق. تطبیق کا مطلب ہے کہ رکوع میں آپ گھٹنے پر ہاتھ نہ رکھیں ہتھیلی، بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ایسے کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے کرتے تھے. کیا اس کو بھی سنت بنا لیں گے لوگ؟ نہیں بناتے ہیں، اس کو کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ یہ روایت اس سے ثابت ہے، لیکن مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ امام صاحب نے جو اختیار کیا اس پر مار کٹائی کرتے ہیں، اور جو نہیں اختیار کیا وہی ایک ہی طریقے سے وہ بھی ثابت ہے، اس کو نہیں لیتے ہیں. ہم نے اللہ کے بھروسے پر جہنفی میں اصول شاسی، نور الانوار، سر القایا، قدوری اور ہدایہ تک سب پڑھی ہے ملزم بلزم الحمد للہ مذاہب کے اوپر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اساتذہ جو پڑھاتے تھے یقیناً ان کی انہوں نے جو بنیاد ڈالی، اللہ کا شکر ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس بچپن کے دوران، عمر زیادہ سے زیادہ 13-14 سال رہی ہوگی، مجھے یاد آتا ہے اصول شاسی پڑھا تھا، اور اب بھی یاد ہے ان کی عبارتیں، اب بھی یاد ہے وہ کذا علی کا قول تعالیٰ حق تن کے حضر جن غیر و خاص ان کی وجود نکاح میں المرا فلا یترک الحمر بھی بے معروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایم امرأۃ نکحت نفسہ. یعنی وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اس وقت وہ نکاح، تین طلاق کے بعد اس وقت تک کوئی اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ جا کر کے کسی اور دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور اس سے متعلقہ ہو، حتی تنکح، نکاح کر لے. یہ لفظی ترجمہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ پھر جب کر لے وہ تو گویا نکاح کرنے کی خود وہ مالک ہے. تو اب جس حدیث میں، آپ سوچیں ذرا سا، جس حدیث میں آیا ہے کہ جس عورت نے، جس ایم امرأۃ نکحت نفسہ، یہ حدیث مبارک ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس عورت نے بغیر ولی کے نکاح کی تو اس کی نکاح باطل ہے، اس حدیث کو نہیں لیا جائے. آیت سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ خود کر لے، تن کیا تم کہا نہیں ہے کہ کرایا جائے اس کا نکاح، بلکہ وہ کر لے. کہتے ہیں یہ آیت جو ہے واضح ہے اپنے معنی میں، حدیث سے اس کی تفسیر نہیں لی جائے گی. یہ بھی چیز اصولی طور پر اس وقت اس نے تنقید کی تھی، بوڑھے ہو گئے بیچارے زندہ ہیں اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یہ چیز اصولی طور پر غلط ہے، کیونکہ قرآن اترا ہے پیارے رسول پر اترا ہے لتبین للناس، تاکہ قرآن کو لوگوں کو بیان کریں، حدیث کو اس کی تفسیر سمجھنی چاہیے. یہ کہتے ہیں نہیں حدیث نہیں لی جائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ چیز لینی چاہیے اصولی طور پر جو چیز اصح صحیح ہے انشاءاللہ. اس طرح کے دوسرے مسئلے میں آپ حدیث کو تفسیر مانتے ہیں، حدیث کو لیتے ہیں، تو بات دو طرح کی ہو جاتی ہے. آپ نے کیا پوچھا؟
بنے لوگوں
ضروری ہے، چاہے وہ ہزار مرتبہ کرے ولی اور شاہد کے علاوہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. نہیں نہیں یہ غلط ہے، کئی لوگوں والی بات نہیں کہی، مسئلے کی بات ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی وہ شاہد ہے، کوئی بھی نکاح، اور عربی میں نکاح نکرہ ہے، لا نکاح کوئی نکاح، چاہے وہ پہلا نکاح ہو یا اس کا دسواں نکاح ہو، کوئی نکاح بغیر نکاح ولی اور شاہد کے. تحجد کی نماز،
کبھی آپ رسول اللہ بدر مکہ بھی ہو اور مدینہ میں کبھی آپ نے،
بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحجد کی نماز پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نہیں پڑھائی ہے، تو کیا اس زمانے میں کوئی پڑھتا ہے جماعت سے؟ تو وہی میں کہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے جو یہ کہا کہ نہیں صرف ایک مرتبہ کسی کے گھر جا کر کے پڑھائی، وہ بھی ایک چیز ہے، اور دوسری صحیح روایت یہ ہے کہ پیارے رسول نے رمضان مبارک میں پہلی رات کے پہلے حصے میں عشاء کے بعد تین دن آپ نے قیام اللیل لوگوں کو پڑھائی. آپ نکلے گھر کے اپنے حجرے مبارکہ کے باہر، آپ جائیں گے تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جگہ ایک زنجیر گھری ہوئی ہے شمال طرف کمرے کے، تو وہی جگہ پر رسول نے اختیار کی، وہاں آپ نماز پڑھنے لگے، صحابہ کرام آ کر کے آپ کے پیچھے لگ گئے. پھر آپ دوسرے دن نکلے اور دوسرے دن مشہور ہو گیا صحابہ میں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ آ گئے اور بڑی جماعت ہو گئی. تیسرے دن بھی آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی یا